بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 ستمبر سن 2004، مسجد دار السلام، باغ جنا، لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں عالم انسانیت پر دجالی فتنے کا آخری حملہ، دفاع اسلام کا آخری قلعہ اور اس کے ضمن میں خواتین کا مجاہدانہ کردار کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشة وساء سبیلا، وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ النور، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جو میری آج کی گفتگو کا عنوان طے ہے، عالم انسانیت پر دجالی فتنے کا آخری حملہ اور دفاع اسلام کا آخری قلعہ اور اس کے ضمن میں خواتین کا مجاہدانہ کردار. دیکھیے، دجالی فتنہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کے عنوان کا جو پہلا لفظ ہے، عالم انسانیت پر دجالی فتنے کا آخری حملہ. دجل کہتے ہیں فریب کو، لیکن فریب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. دجل اسے کہتے ہیں کہ کسی شے کے اوپر کسی اور چیز کا پردہ ڈال دیا، جیسے پیتل کا کوئی زیور ہے اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے. یہ دجل ہے کہ اصل میں تو پیتل ہے، اوپر سے وہ سونا نظر آ رہا ہے. یہ دجل جو ہے سورہ کہف کے اعتبار سے، یہ دجل جو ہے سب سے بڑا دجال یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے. اس لیے کہ یہ ہمیں آخرت سے غافل کر دیتی ہے، یہ پردہ ہے جو آخرت پر پڑا. قرآن کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے، اور ہم سمجھ بیٹھے کہ اصل زندگی یہ ہے. اسی طرح اس کائنات کو ہم سمجھ بیٹھے اصل، اور اللہ کو بھول گئے ہیں. یہ کائنات پردہ بن گئی ہے ہمارے اور خدا کے ماتے. سارا مطالعہ، ساری کوشش، ساری رسرچ اس کائنات کے بارے میں ہو گئی. اسی طریقے سے یہ ہمارا بدن جو ہے، یہ پردہ بن گیا ہماری روح کے لیے. ہمیں روح کی فکر ہی نہیں، ساری فکر بدن کی ہے، اس کے تقاضوں کی ہے. اسی لیے سورہ کہف کو کہا گیا ہے کہ اس کا پڑھنا، خاص طور پر اس کی ابتدائی آیات کا اور آخری آیات کا، وہ دجالی فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ پہلے رکوع میں فرمایا گیا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس زمین میں جو زیبائش اور آرائش ہے، ہم نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ تمہارا امتحان لے، کہ تم اسی کے حسن کے دیوانے بن جاتے ہو یا ہماری طرف توجہ کرتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو. اور آخری رکوع میں فرمایا، اے نبی سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے ستارے میں گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وہ لوگ کہ جن کی ساری بھاگ دوڑ صرف دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئے، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت کامیاب ہو رہے ہیں. ہم نے پہلے ایک بل لگایا تھا، آج ہمارے 4 بل ہیں. میں نے پہلے کام شروع کیا تھا چھوٹی سی دکان سے، آج میرا ایک بہت بڑا سٹور ہے. یہ سارے ہم سمجھتے کامیاب ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم اپنی اصل منزل کے اعتبار سے ناکام ہو رہے ہیں. البتہ پھر کچھ اشخاص کو دجال کہا گیا. ایک دجال وہ ہے جس کو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ ثلاثون دجالون کذابون، میری امت میں 30 افراد ایسے دجال اٹھیں گے جھوٹے، جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آپ ہی نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے. کئی دجال ایسے خود حضور کی زندگی ہی کے آخری دور میں پیدا ہو گئے، پھر خلافت راشدہ میں پیدا ہو، پھر مسلسل چلے آ رہے ہیں. ایسے تو بے شمار ہوں گے مجذوب قسم کے لوگ، کوئی قلندر لوگ انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن یہ کہ جن لوگوں کے پیروں کچھ بن گئے وہ شاید تعداد جو ہے وہی 30 ہی ہوگی پھر جو حضور نے فرمایا ہے. جن میں سے تازہ ترین جو دو ہیں وہ بہاءاللہ ایرانی اور غلام احمد قادیانی، انہیں فالوورز ملے ہیں، ان کی جماعتیں ہیں اور یہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں اور ان کے پوری مغربی دنیا کی انہیں سپورٹ ہے. ایک اور دجال کی خبر دی ہے، بہت بڑا دجال، دجال اکبر، جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا تاریخ انسانی کا، جس سے کہ ہر نبی جو ہے خبردار کر پائے اپنی امت کو، وہ خدائی کا دعویٰ کرے. یہ دجال کون ہوگا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن خبر دی گئی ہے معتبر اور معتبر علیہ، اور وہ حدیث ہے جو صحیح ہے اور تواتر کے ساتھ خبر ہے، یہ معمولی حدیثیں نہیں. البتہ یہ کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں ان کے کچھ آثار پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں. تو دجال اکبر تو جب ظاہر ہوگا ہوگا، دجالی فتنہ جو ہے تقریباً 2-3 صدیوں سے اس کا آغاز ہو چکا. اس دجالی فتنہ یوں سمجھئے کہ یہ جو خیر و شر کی کشمکش دنیا میں ہمیشہ چلی آ رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائی روز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، ان میں ایک طرف اللہ تعالی ہے، اس کے ملائکہ ہیں اور اس کے انبیاء و رسول رہے ہیں اور اس کے ماننے والے اہل ایمان ہیں، یہ حق کے سچائی کے صداقت کے علمبردار، ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اور اہل ایمان اللہ کے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر غیر مری قوت جو ہے فرشتے ہیں جو اہل ایمان کو تقویت دیتے ہیں. مقابلے میں شیطان لعین ہے عزازیل، جس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، میں ثابت کر دوں گا کہ تم نے جسے خلیفہ بنایا ہے یہ اور اس کی اولاد یہ حق پر قائم رہنے والے نہیں ہیں. تو پہلے ہی قدر پر تو حضرت آدم ہی کو دھوکہ دیا اس نے، اور دھوکے میں آ گئے حضرت آدم، پھر اسے اعلان کر دیا کہ اس کی ذریت اس سے میں بھٹکاؤں گا. تو وہ عزازیل ابلیس ہم کہتے ہیں اسے، ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے. ابلیس کہتے ہیں انتہائی مایوس، انتہائی بات، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، رانگہ درگاہ، اسے تو معلوم ہے کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہے، لیکن جتنوں کو لے کے میں داخل ہو سکوں بس وہی میری کامیابی ہے، خصوصاً ان انسانوں میں سے کہ جن کو مجھ پر برتری دی گئی. اس ابلیس کے کارندے جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور انسانوں میں سب سے بڑے ایجنٹ ان کے اس وقت یہودی. یہودی بھی مایوس ہے، اصل میں حسد کی آگ ہے جو ابلیس کے سینے میں جل اٹھی جب حضرت آدم کو خلافت عطا کی اللہ نے. اس نے کہا میں حقدار تھا، اول تو یہ کہ میں خلقت میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے گندارے سے پیدا کیا، انا خیر من ہوں، میں اسے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، اس اعتبار سے میرا حق بنتا ہے. پھر عبادت ریاست علم میں نے اونچا مقام حاصل کیا کہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں شامل ہو گئے، تو میرا حق تھا، اس کو کیوں دے دیا گیا؟ تو یہ حسد کی آگ میں جلا اور جل رہا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل اس مخالفت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ نبوت اللہ کی ہماری میراث ہے، حضرت یعقوب کے زمانے سے ہی ہمارے پاس چلی آ رہی ہے، 2000 برس ہو گئے، لہذا یہ تو ہماری میرا یہ کیسے چلی گئی بنی اسماعیل کے اندر، یہ محمد کو کیسے بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے اور جل رہے ہیں. ان دونوں کا گٹھجوڑ ہے، غیر مرئی طاقت ابلیس اور اس کے جو جنات میں سے پیروکار ہیں اور ایجنٹ ہیں، اور انسانوں میں سے یہودی مین ایجنٹ ہیں، باقی اور بھی مسلمانوں میں بڑے سے بڑے ایجنٹ موجود ہیں ابلیس کے. سلمان رشدی کوئی کم ایجنٹ نہیں تھا، تسلیمہ نصیر کوئی کم ایجنٹ نہیں ہے، مسلمان نام کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کارنامے کیے اور آج وہ کچھ اور آج کیا. اس دجالی فتنے کے بارے میں یہاں مفصل تقریریں کر چکا ہوں. اس کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ سائنٹیفک ترقی اتنی ہو جائے گی اتنی ہو جائے گی اتنی ہو جائے گی کہ ایک شخص ایک جگہ بات کرے گا پوری دنیا میں. آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے حدیث میں آیا ہے، سواری اتنی تیز ہو جائے گی کہ اس دجال کا گدھا جو اس کا ایک قدم مسجد میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. آج ہوائی جہاز ہے، اور اس کے گدھے کے کانوں کا فاصلہ جو ہے 40 ہاتھ ہوگا. آج آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی ایروپلین تھے اس کے جو یہ ہاتھ جاتے ہیں تو وہاں رڈار کا لگا ہوا ہے، وہ رڈار اس کے کان ہے، وہ رڈار کے فاصلے کتنے. وہ ریگستانوں کو کہے گا اور وہاں پر فصلیں لہلائیں گی. یہ بھی ہو رہا ہے، آپ ابو ظہبی میں جا کے دیکھ لیجئے، سعودی عرب میں دیکھ لیجئے، دبئی میں جا کے دیکھ لیجئے، سہرا ہے، اور خود اسرائیل سہرا تھا جس کو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا گلشن بنا دیا ہے. اسی طریقے سے اور چیزیں جو ہیں کہ با فوق الفطری قوت انسان کے ہاتھ میں آ رہا ہے. دجال کہے گا بارش ہو، بارش ہو جائے گی، آج آرٹیفیشل رین ہوتی ہے دنیا کے اندر، کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دے گا، کاٹے گا اور برابر پھر سرجری ہو سکتا ہے یہاں تک پہنچ جائے کہ آ رہے تھے چیر کے ایک آدمی کو پھر سی لیا جائے، سرجری جا رہی ہے اس حد تک. اس اعتبار سے ایک پہلو تو اس کا سائنٹیفک ترقی جو ہے اتنی ہو جائے گی کہ یہ سارے قواعد فطریہ اور طبعیہ انسان کے ہاتھ میں آ جائے. لیکن اس کا جو مطلب سب سے بڑا ہوگا وہ تین جن میں سے ایک بار تمام و کمال یہودی دنیا کے اندر بات پوری کروا چکے، اس کا نام ہے سیکولرزم. کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی معاملے سے کسی مذہب کا کوئی تعلق، گویا کہ اللہ کو بے دخل کر دیا، ہماری ریاست حکومت سیاست قوانین عدلیہ اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، تم مسجد میں بیٹھو، وہاں آئیں گے ہم متھا ٹیک دیں گے، جیسے بت رکھا رہتا ہے مندر کے اندر جا کر ہندو جا کے متھا ٹیک دیتے ہیں، ہم آئیں گے یہاں بس، باقی ہمارے بازار ہماری عدالتیں ہمارے بینک وہ سود پر چلیں گے. پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، معاشی نظام پوری دنیا میں سود اور جوئے کے اوپر، اسپیکولیشن اینڈ انٹرسٹ اس کے اوپر پورا معاشی نظام، اور یہ سب یہودیوں کے پیدا کر دیں. اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا. آخری حملہ اس کا ہے خاندانی نظام، عصمت و عفت کے تصورات، شرم و حیا کا تصور، اس کو قتل کر. مغرب میں وہ کر چکے ہیں، اس کی وجہ ہے بڑی تاریخی، عیسائیوں نے یہودیوں کو بہت ستایا بہت ستایا بہت ستایا بہت ستایا، یوں سمجھئے کہ تقریباً 1000 برس تک انہوں نے ستایا ہے، بہت پرسیکیوٹ کیا ہے. 300 عیسوی میں قسطنطین اعظم جو تھا، ایمپرر کانسٹینٹائن جو کہ رومن امپائر کا شہنشاہ تھا، وہ عیسائی ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ کے بعد 300 برس تک تو عیسائیوں کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا. وہ جو پیجن تھے مشرک وہ بھی مارتے تھے اور یہودی بھی مارتے تھے، لیکن جب سلطنت عیسائی ہو گئی اب پاسا بدل گیا، اب عیسائیوں نے یہودیوں کو مارنا شروع کیا. یورپ میں انتہائی پرسیکیوٹی، نہایت قابل نفرت لوگ، شہروں کے اندر رہنا تو دور رہا، داخلے کے بھی وقت مقرر تھے، صرف کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک داخل ہو سکتے، ورنہ گھیٹوز میں رہتے تھے وہ، باہر دور، جیسے کہ آپ کوڑیوں کا کوئی علیحدہ علاقہ بنا دیتے، بھائی کوڑی یہاں رہیں گے شہر میں نہیں آئیں گے، کیونکہ شہر میں آئیں گے کوڑ پھیلائیں گے. تو یہ حال اور مارکیٹ سے ان کو بالکل، لیکن اس کے بعد انہوں نے انتقام لیا اسی یورپ سے. پھر یہ ایک لمبی داستان ہے، اس میں جا نہیں سکتا میں. پہلا انتقام سیکولرزم، چرچ کی حکومت ختم, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ انہی کو ہوا. اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو یہود کی تعداد تو بہت تھوڑی سی ہے, پوری دنیا میں 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ, پھر ان کا کوئی پولیٹیکل اثر ہو سکتا؟ جب مذہب سے ریاست کا تعلق کٹ گیا, اب برابر کا شہری ہے, عیسائی بھی شہری ہے, یہودی بھی شہری ہے, برابر کے شہری ہے. لہذا انہیں سیاست کے اندر در اندازی کا پورا حق حاصل ہو گیا. پھر انہوں نے سود کی اجازت لے لی اور بینکنگ کا نظام قائم کیا اور پورے یورپ کو جکڑ لیا انہوں نے, اور پھر اس کے بعد امریکہ کو جکڑ لیا اپنے جو سودی بینکاری کا نظام. پھر انہوں نے وہاں پر یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں آخری بار, شرم اور حیا اور عصمت اور عفت ختم, خاندانی نظام برباد. آج کیا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, انسان سوچ نہیں سکتا تھا. ہومو سیکشوئلٹی جائز ہے, پروسٹیٹیوشن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ باعزت پیشہ ہے, باعزت, اس سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سیکس ورکرز, یہ سیکس ورکرز ہیں, یہ مزدور ہے, مزدوری کریں گے. ہومو سیکشوئل میرجز وہ اب جو ہے باقاعدہ رجسٹر ہو رہی ہے, لائسنس ایشو ہو رہا ہے کہ ہاں یہ مرد شوہر ہے, یہ مرد جو ہے اس کی بیوی, اور یہ عورت شوہر ہے اور یہ عورت اس کی بیوی. یہ جو ہے حملہ ویسٹ پر تو مکمل ہو چکا ہے, اب سارا جو وبال آ رہا ہے وہ عالم اسلام پر ہے. یہودیوں کی اصل دشمنی تو مسلمانوں سے ہے نا, مسلمانوں نے انہیں اتنا مارا نہیں تھا جتنا عیسائیوں نے مارا, عیسائیوں سے تو بدلہ پورا لے لیا انہوں نے. آج عیسائی کیا ہے, ان کے ہاتھ میں آنے کار, مشکی کیا حیثیت ہے, پتلی ہے, یہودیوں کے ہاتھ میں پتلی ہے. شیرون جو چاہے گا اسے منگوا لے گا, جب چاہے گا. نتن یاہو نے کہا تھا میں جب چاہوں گا پینٹے گاؤں میں آگ لگا دوں گا, ہرنگ کی رگے جہاں بن جائے یہود. اب عالم اسلام پر شرم و حیا, عصمت و عفت کو ختم کرنے کے لیے پہلے قاہرہ کانفرنس ہوئی, پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی, پھر بیجنگ پلس 5 کانفرنس ہوئی, اور اب اس کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں. میں جہاں تم نے تقریریں کر چکا ہوں اس موضوع پر, اس میں پروگرام کیا تھا بیجنگ پلس 5 کانفرنس 2000 کے اندر جو ہوئی ہے, پروسٹیٹیوشن کو, عصمت فروشی کو باعزت پیشہ مانا جائے, ہومو سیکشوئلٹی کو بھی ایک نارمل, ایک انسان کا ایٹیچیوڈ سمجھا جائے, یہ اب نارمل نہیں ہے. عورت اور مرد بالکل برابر ہوں گے, ان کے نہ وراثت میں فرق ہوگا اور نہ ہی قانونی اور حقیق میں طلاق میں, اس میں اختیار برابر. عورت گھر کا کام کرے گی تو وہ شوہر سے ویجز مانگنے کی حقدار ہے, مجھے تنخواہ دو میں گھر کا کام کرتے ہوں. حمل کا بوجھ اٹھائے گی اور ولادت کی تکلیف برداشت کرے گی, اس کی بھی اجرت کو اپنے شوہر سے لینے کی حقدار. آپ کیا چاہیں آپ کو, عورتوں کو گھر سے نکال دے گا. اسی وجہ سے احادیث میں دجال کے بارے میں بڑی پیاری حدیث آئی ہے, آخر من یخرج الیہ النساء, دجال کی پکار پر سب سے آخر میں نکلنے والی عورتیں ہوں گی, گھروں سے نکلیں گی, تو دجال گھروں سے نکال دے گا, نکل کے باہر اور سڑکوں پڑا اور اپنے حسن کی نمائش کرتے کرو, تم اپنی جو ہے شرمگاہوں کو بیچ کر کمائی کرو, تمہیں کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں, کسی طرح کا اعتراض. یہ ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن, جنرل اسمبلی نے پاس کیا. اس پر بدقسمتی کیا ہے ہماری, سب سے پہلے لبیک کہنے والا پاکستان, 33% عورتیں جو ہیں ہر سطح کے اوپر نمائندگی کریں گی. آج تک پوری دنیا میں کہیں نہیں, عورت کو گھر سے نکالنے کا اس سے بڑا حربہ کیا ہو. آپ جو یونین کاؤنسل کے لیول پر, ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن کے لیول پر, صوبائی لیول پر 33% عورتیں ہوں گی, کہیں امریکہ میں نہیں, کہیں برطانیہ میں نہیں, سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ ہندوستان ہے ہمارے پڑوس میں, وہاں کہیں نہیں اور یہاں ہو گیا. اس کے اوپر ایک طوفان اٹھنا چاہیے, دینی جماعتیں برداشت کریں. اب یہ سلسلہ جو چل رہا ہے, اب میں آپ کو چند باتیں اور بتا دینا چاہتا ہوں. ترکی کہتے ہیں وہاں اسلام پسندوں کی حکومت بن گئی ہے, اردوغان اسلامی جماعت آ گئی. وہ ترکی 25 برس سے جس کو پنجابی میں کہتے ترلے لے رہا ہے, کسی طرح ہمیں بھی یورپین یونین میں شامل کر لیں, اور حال یہ وہ ٹھوکر پر ٹھوکر مار رہے ہیں, بار بار کہتے ڈٹ دفاع ہو. وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ میرا یہ حال بوٹ کی تو چاٹتا ہوں میں اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. یہ کیا تم ظاہر بات ہے, بوٹ کا ٹو چاٹنے کے لیے تو فرش پہ ہی زندہ پڑے گا نا. ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. یہ حال یورپ والوں نے کیا ہوا ترکی کا. اور تازہ ترین خبر کیا ہے, یہ نام نہاد اسلامی حکومت ترکی کی جو قائم ہوئی ہے, جس کے بڑے ہم نے خوشیاں منائی تھی یہاں پہ الیکشن والے جو ہے کہ دیکھو الیکشن کے ذریعے سے وہاں اسلام آ گیا کہ اسلامی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی, اس کو ایک ایک کر کے یہ میں آپ کے لیے ایک تو لایا ہوں, یہ تازہ ترین نیوز ویک ہے, اس نے خبر دی ہے ٹرکش پارلیمنٹ پاس 218 لاز دیٹ ریفارم دی پینل کوڈ ان اکارڈنس ود دی یورپین یونینز کرائیٹیریا. یورپین یونین کا جو کرائیٹیریا ہے تو جو بھی جرائم کا تصور تھا ترکی میں 218 ترامیم کر دی گئی ہیں تاکہ وہ یورپ کے ساتھ چھوٹ کر سکے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے, ایک بل یہ لانے والے تھے کہ زنا کو پنشیبل قابل سزا جرم قرار دیا جائے. ان کا دیکھو یہ کام کرو گے تو پھر نہیں آ سکتے یورپین یونین کے اندر. لہٰذا انہوں نے بل واپس لے لیا ہے, گویا کہ زنا کو جائز قرار دیا. یہ ہے اسلامی ملک. اور یہ مضمون لکھنے والا جو ہے اس نیوز ویک کا مسلمان فرید زکریا, اس کا باپ میں نے سنا ہے ہندوستان میں بامبے کے علاقے میں امام مسجد ہے, یہ ایک آدمی کا بیٹا, لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس نے پورا مضمون جو لکھا اس پر لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ترکی کو تمام مسلمان ممالک کے لیے رول ماڈل بنا دے. وہ جو کچھ مشرف نے کہا تھا آتے ہی کہ میرا جو آئیڈیل ہے وہ عطا ترک ہے, اس راستے کے اوپر آج ترکی جا رہا ہے کہ اگر یورپین یونین کو ہمارا یہ قانون پسند نہیں, یہ پسند نہیں, یہ پسند نہیں, یہ پسند نہیں, یہ پسند نہیں, 218 قوانین میں ترمیم کر دیجیے. یہ نہیں کہ فلاں قانون اللہ کو پسند نہیں, اس کے رسول کو پسند نہیں, اس میں ترمیم کی جائے. اللہ اور اس کا رسول کا کیا سوال ہے؟ سوال تو ہے یورپین یونین میں شامل ہونا. یہ حال ہے ترکی کا, جو خلافت کا گہوارہ رہا 400 برس تک, 1924 تک وہاں خلافت تھی, قانون شریعت نافذ تھا, فقہ حنفی نافذ تھی, سارا معاملہ شریعت کے مطابق چلتا تھا. اس ترکی کا حال ابھی ہو چکا ہے, ابھی 80 برس ہوئے تھے. 1924 میں خلافت کا تختہ الٹا مصطفیٰ کمال پاشا نے. اس سے بھی آگے میں آپ کو بتاؤں, یہ ترجمان القرآن مولانا مودودی کا پرچہ جو تھا, اس میں ایک مضمون بہت اچھا شائع ہوا ہے. پاکستان میں تعلیم کا استعماری ایجنڈا اور آغا خان بورڈ, آغا خان بورڈ ایگزامینیشن بورڈ, آغا خان یونیورسٹی کا ایک چارٹر دے دیا گیا حکومت کی طرف سے. یہ 16 صفحے کا مضمون ہے تازہ ترجمان میں ستمبر کا, اور اس میں آپ اس پرچے کو ضرور پڑھیے. ہم ان سے اجازت لینے کی, یہ 16 صفحے کی ہمیں اجازت دے دیں تو ہم اسے لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے عام کریں. یہ آغا خان بورڈ کو جو اختیارات دیے گئے یہ امتحان لیا کریں گے, اور ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ سنیے. نئی جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک کے طالب علموں کو ایک سوال نامہ دیا جائے گا. آپ کے خیال میں پاکستان میں ایڈز کا سب سے خطرناک ذریعہ کون سا ہے؟ اب ایڈز کسے کہتے ہیں, اس کا ذریعہ کون سا ہے؟ نئی 10ویں 11ویں جماعت کے بچوں کو یہ اب تعلیم دی جائے گی. آیا غیر محفوظ جنسی تعلقات یا کمرشل جنسی ورکر, کمرشل جنسی ورکر وڈ یو مین جنسی ورکر, سیکس ورکر یعنی عزت بیچنے والیاں, کمرشل جو تجارت, جنہوں نے اپنی عصمت کو تجارت کا پیشہ بنایا ہے, آپ خود کو ایڈز سے متاثر ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ محدود جنسی تعلقات رکھنے سے, کمرشل جنسی ورکر سے گریز, حکیمی جڑی بوٹیوں سے اس کا استعمال, اور جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں سے کون سی چیزیں آپ نے پچھلے مہینوں میں کی ہیں؟ والدین سے جھوٹ بولا, مزے کے لیے اسکول سے فرار ہوئے, دکان سے چرا کر بھاگے, گھر سے بھاگے, دوستوں کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کیا, شراب پی, کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ نویں دسویں گیارہویں کے بچے سے. نمبر, کیا آپ دوستوں سے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھنے کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں؟ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ؟ اچھا, کیا آپ نے کبھی جنسی تعلق سوار رکھے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو کس عمر میں, 13 سال سے کم عمر میں, یا 13 سال کی عمر میں, یا 14 سال کی عمر میں, یا 15 کی, یا 16 کی, یا اس کے بعد؟ یہ جنسی تعلق آپ نے قائم کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سوالات جو ہیں, آپ کتنی مرتبہ نشہ کرتے ہیں, روزانہ یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار؟ کیا آپ شراب پیتے ہیں؟ شراب, یہ اب لمبی بات ہے, وقت گزر رہا ہے, لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ پورا آرڈیننس کیا ہے, مشرف صاحب نے ان کو مسلط کر دیا. آپ کی صورت حال یہ ہے, یہودی اور امریکہ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اب انہیں اپنی کسی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. کھل کر کوفی عنان نے کہہ دیا ہے, مجرمانہ جنگ سی جو کی ہے امریکہ نے, یہ بہت سنتا ہے, جسکری میں جنگ, کوئی جواب نہیں تھا جنگ کا عراق کے اندر, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن کون سنتا ہے کوفی عنان کی کیا حیثیت ہے؟ جب چاہیں گے وہاں سے نکال دیں گے, جاؤ تم ہٹو کسی اور کو لے. یہ ہے اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج جو اب دیکھیے دو طرف سے آ رہا ہے. عورتوں کو باہر نکالو, شرم و حیا کے پردے چاک کرو, یہ کیا عصمت و عفت کس بلا کا نام ہے؟ چھوڑو, مکس سوسائٹی ہو, پیسیویزم ہونی چاہیے پوری طریقے سے, پرمیسیو سوسائٹی, ہر طرح کی اجازت, ہر کام کی, ہر طرح سے جنسی خواہش. ایسی ایسی چیزیں اخبارات میں شائع ہو رہی ہیں کہ ماں نے بیٹے سے زنا کیا, حاملہ ہو گئی, اور پھر بیٹے سے کہا میں تمہیں جلد ہی مبارکباد خوشخبری دینے والی ہوں, میں حاملہ ہو گئی ہوں, اب جو بچہ ہوگا وہ تمہارا بھائی بھی ہوگا اور تمہارا بیٹا بھی ہوگا. یہ ہو رہا ہے, ایک لڑکی کا بیان چھوڑ رہا ہے کہ فلاں شخص نے زنا تو میرے ساتھ کرتا رہا, شادی میری بہن سے کری. یہ گویا بہت بڑا اصل جرم یہ ہے کہ اسے شادی کسی اور سے کریے, زنا تو ظاہر بات ہے کہ میرے سے کوئی جرم ہے ہی نہیں. اور اب ترکی جو ہے وہ زنا ہمارے ہاں بھی حدود آرڈیننس کے خلاف جو مہم چل رہی ہے, اور یہ کوئی دن کی بات ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیل وغیرہ, اس لیے کہ اسمبلی میں میجورٹی ان کی ہے. اور ہمارے ہاں کی مذہبی جماعتیں 1.5 صوبائی حکومتوں کے چکر میں ایسی پھنسی ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. آج تک اسلام کی کوئی بات جو ہے نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوئی, آج تک نہیں. صوبائی حکومت کھچڑے لگے ہوئے, بڑی بڑی سہولتیں حاصل ہو گئی. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, نقل کفر کفر نہ باشد, اگر غلط ہے تو ان کے ذمے ہے. ایک بہت بڑے صحافی جو ہمارے سب سے بڑے نیشنل اردو کے دو روزنامے ہیں ان میں سے ایک کے وہ اسسٹنٹ ایڈیٹر, انہوں نے بتایا جب ایم ایم اے کامیاب ہو گئی تو قاضی حسین احمد صاحب نے کچھ ایک میٹنگ کے اندر کہا کہ ہمیں یہ اسلامی اقدامات کرنے چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فوراً ریٹارٹ کیا, قاضی صاحب ہم اپنا نظریاتی کام مسجدوں اور مدرسوں میں کرتے ہیں, سیاست میں نظریاتی کام کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. سیاست میں ہم حصہ لیتے ہیں اقتدار حاصل کرتے ہیں. دروغ پر گردن راوی, بہت بہت سکا آدمی کی روایت بتا, اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ تک کوئی نظریاتی کوئی دینی کام تو ہے نہیں. ایک حسبہ ایک لیکٹ بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اللہ خیر کریں, وہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, باقی تو کچھ بھی نہیں. نہ نظام تعلیم کے اوپر جو ہے ان کا احتجاج ہے, بار بار جو کہتے ہیں ہم سڑکوں پر آ جائیں گے. پاپا کب آؤ گے؟ اچھا آپ آیا 31 دسمبر کے بعد آئیں گے, لیکن اس وقت بھی وہ زنجیر جو پڑی ہوئی ہے, ایک مکمل صوبائی حکومت ان کے پاس ہے, ایک کے اندر آدھا حصہ ان کے پاس ہے. بہرحال یہ ہے تباہی جو اب آ رہی ہے, اور ہمارے عوام کو معلوم نہیں, کل عوام انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تمہاری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں, کیا پتہ یہ قاہرہ کانفرنس کیا تھی, بیجنگ کانفرنس کیا تھی, بیجنگ پلس 5 کانفرنس کیا تھی, کیا ایجنڈا بنا ہے, کیا فیصلے ہوئے, کیا پتہ. ہم تو اپنے روٹی کے دھندے کے اندر ہیں, اپنے کام میں ہیں. جسے روٹی میں اثر آ گئی وہ اپنا معیار زندگی بلند سے بلند تر, بلند سے بلند تر, بلند سے بلند تر کرنے کے چکر میں ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, ساری بھاگ دوڑ دنیا کی زندگی کے اندر لگ گئی. یہ جو اب ہمارے اس خاندانی نظام پر اور ہمارے ہاں کی عصمت و عفت اور جو شرم و حیا کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے, اس کا جواب صرف ایک ہے اور ہمیں اس کے اوپر ڈٹ جانا پڑے گا, اور اس میں اصل کردار مجاہدانہ عورت کو ادا کرنا, اس کا نام ہے پردہ, پردہ. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلامی معاشرے میں مسلمان عورت کے لیے چار پردے ہیں, ایک نہیں, چار پردے. سب سے پہلا پردہ ہمارے معاشرے کے اندر گویا کہ بڑا ایک بہت بڑا پردہ جو ہے وہ معاشرے میں پڑا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ ہونا چاہیے ہے نہیں, ہماری معاشرت غیر مخلوط معاشرت ہونی چاہیے, مرد اور عورت کے اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں. بچیوں کا سکول ہے, بچیاں پڑھیں, اسلامیہ پڑھائیں, کالج ہے, لڑکیاں پڑھیں, پروفیسر لیڈیز پروفیسر پڑھائیں, یونیورسٹی بنا لو, اور کوئی حل کوئی روکے, سیپریشن سیگریگیشن علیحدہ علیحدہ. مردوں کے اسپتال میں نرس کیوں ہو عورت؟ مرد نرس, میل نرسز دنیا کے اندر بہت بڑا پروفیشنل ہے, امریکہ کے اندر میل نرسز. اور آپ کو آرمی کے اندر جو فارورڈ میڈیکل یونٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی عورت نرس نہیں ہوتی, جو محاذ پر جاتے ہیں جہاں پہ اصل ضرورت ہے نرسنگ کی, کسی کے پیٹ میں آ کر بم کا ٹکڑا لگا ہے, اس کی اتریاں بھاگ پڑی ہیں, نرسنگ کی سب سے زیادہ ضرورت تو اس کو ہے, وہاں کوئی عورت نرسیں ہوتی, میل نرسیں ہوتی, مردوں کے اسپتال میں نہیں ہو رہا. ہاں عورتوں کے اسپتال میں عورت مریض, عورت ڈاکٹر, عورت جو ہے وہ نرس ہو, ٹھیک ہے. ہوائی جہاز میں یہ کھانے کا جو ٹرے ہے وہ مرد بھی نہیں کر سکتا, جوان لڑکیاں کھائیں گے. یہ ضیاء الحق سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا, بڑا اچھا کام کیا, دنیا یہی کہے گی دقیانوس کی ڈرائی کا کیا مطلب سمجھ گیا کہ شراب نہیں پیش کریں گے ہم. پوری دنیا میں ایئر لائن کے اندر شراب پیش کی جاتی ہے, لیکن ڈرائی کر دیا, اچھا کام کیا. لیکن یہ جو لڑکیاں جاتی ہیں وہاں پہ, یہ اسلام کی روح سے جائز ہے؟ آپ حج کے لیے مسلمان عورت کو نہیں جانے دیتے بغیر محرم کے, عمرے کے لیے نہیں جا سکتی مسلمان عورت بغیر محرم کے, یہ جو محرم لے کے جاتی ہے ساتھ اور جوان لڑکی, کیا وہ چائے کی ٹرے جو ہے مرد نہیں کر سکتا؟ تو کون سی رکاوٹ ہے؟ میں نے چیلنج کیا تھا اس زمانے میں جب بڑا فتنہ میرے خلاف اٹھ گیا تھا اور عورتوں کے جلوس میرے خلاف نکل آئے تھے, جب میں نے یہ بات کہی تھی, پردہ ہونا چاہیے اسلامی معاشرے میں, غیر مخلوط, مخلوط نہیں, غیر مخلوط. ایک بڑا پردہ پڑا ہوا ہے, عورتوں کا دائرہ کار اور ہے, مردوں کا دائرہ کار اور ہے. اور میں نے ایک بات کہی تھی جس کی کہ ایک صاحب نے بہت تعریف کی, تقسیم کار یہ ہے کہ قوم کا حال, ملک کا حال, پریزنٹ, یہ مردوں کے ذمے ہے, قوم اور ملک کا مستقبل عورتوں کے ذمے ہے. مستقبل سے مراد اگلی نسل, وہ کہاں سے آتی ہے؟ عورت کے پیٹ سے برابر ہوتا ہے. قوم اس کو پالتا ہے, عورت پالتی ہے, اس کی تعلیم و تربیت کا ولیم گہوارہ کون سا ہے؟ عورت کا. ماں کے دودھ کے ساتھ جاتا ہے, اس کے اندر ایمان جاتا ہے, ایک مومنہ عورت کی دودھ کے اندر ایمان ہوتا ہے, وہ مستقبل اس کا, ابھی اس نے گھر میں رکھا. پہلا پردہ میں نے کہا اسلامی معاشرے میں پہلا پردہ سیگریگیشن آف سیکسز. جب کہا گیا تھا اس طرح تو ہماری عورتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشی نظام کے اندر اگر ہم اپنی ویمن فورس کو استعمال نہیں کریں گے دنیا میں مقابلہ کیسے کریں گے, میں نے کہا میں چیلنج قبول کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ کاٹیج انڈسٹریز شروع کیجیے, گھروں کے اندر عورتیں بیٹھ کے کام کریں, اور دنیا میں ہے. نمبر دو, ایسے آپ یونٹ بنائیے انڈسٹریل جہاں عورتیں کام کریں, عورتیں سپروائز کریں, گھنٹے بھی چار رکھیے, ویج آدھی رکھیے, کوئی حد نہیں, تاکہ وہ جا کے گھر کا کام بھی کر سکیں, تاکہ جب بچے اسکول سے آئیں تو ماں موجود ہو ان کو ریسیو کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ ماں بھی آئے گی شام کو چھ بجے, سات بجے, آٹھ بجے, اور باپ بھی آئے گا شام کو چھ, بچے آ گئے, وہ کیا کریں گے بچے؟ وہ دو تجربے چاہے کریں. عورتوں کو آپ کام دیجیے, پرائمری ایجوکیشن کسی مرد کو ملازم میں رکھیں, پرائمری اسکول میں عورتوں کو دے دیں, چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ایک مادرانہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے, اب عورت کی فطرت اللہ نے رکھی ہے, تو آپ اپنی پوری ورکنگ فورس کو استعمال کر سکتے ہیں. دیہات میں عورتیں کام کریں تو ہر کی بات نہیں, اس لیے جس کھیت میں وہ عورت کام کر رہی ہے وہاں اس کا باپ ہے, بھائی ہے, اس کے محرم ہیں, اسے ان کا ایک حصار حاصل ہے. وہ جا کے دفتر میں جب کام کرے گی تب اس کے دائیں کوئی اور بیٹھا ہوگا, بائیں کوئی اور بیٹھا ہوگا, وہ محرم تو نہیں. اور دفتر میں جا کر کام کرے گی تو لپسٹک لگا کے جائے گی, پاؤڈر مل کے جائے گی, کچھ اپنے آپ کو بنا سوار کے جائے گی. دیہات کی عورت کو یہ کام کرتی ہے. باہر پہلا پردہ کیا ہے؟ معاشرہ غیر مخلوق. گویا کہ پورے معاشرے میں ایک پردہ پڑا ہوا, مردان اور فیزر. دوسرا پردہ, عورت باہر نکلے تو ایک قلعہ. میں نے خاص طور پر جو آئے تھے آپ کو سنائی تھی, محسنات کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر, الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات. مسلمان عورت کے لیے پہلا لفظ آیا محسنات. محسن کسے کہتے ہیں؟ محسنہ. حسن کہتے ہیں قلعے کو. مسلمان عورت قلعے میں ہوتی ہے. وہ اگر گھر میں ہے تو قلعے میں ہے, لیکن گھر سے باہر نکلے گی تو ایک کپڑے کا قلعہ اپنے گرد لے کر نکلے گی, جسے آپ برقع کہہ لیں, چادر کہہ لیں. حکم آیا, اے نبی کہہ دیجئے, کل ازواج کا بناتے کا ونسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بہن. باہر نکلے تو اپنے جو لمبی بڑی چادریں ہیں ان کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے لٹکا لیا کرے. اور اس کی شرح جو ہے پوچھی گئی کہ ایک صحابی نے کر کے دکھایا کہ ایک چادر لے کر پوری طرح اپنے آپ کو اس کے اندر ملفوف کر لیا سوائے ایک آنکھ کے, ایک آنکھ کھولی رکھنے کی اجازت, راستہ دیکھنے کی. گویا کہ باہر نکلی ہے عورت تو وہ پھر ایک قلعے کے اندر ہے, وہ قلعہ اس کا برقع کہنے. برقع بعد میں آ گیا. کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ چادر اگر ہوگی تو اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر رکھنا ہوگا, ایک ہاتھ صرف استعمال کر سکتی عورت. لیکن یہ کہ اگر برقع ہے تو دونوں ہاتھ اس کے فری ہیں. وہ ڈاکٹر کو جا رہی ہے, ڈاکٹر کے اپنے بچے کو لے کر, تو ایک ہاتھ میں شیشی ہے دوا کی اور ایک گود میں بچے کو لے رکھا ہے. یہ برقع ایجاد ہے. نقاب کا لفظ جو ہے حدیث میں موجود ہے. نقاب, ام خلاب ایک خاتون, ایک صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا ایک غزوے کے اندر, شہید ہو گیا. اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے آئی حضور کے پاس, تو ایک نقاب ڈالا ہوا تھا, منتقب نقاب ڈالے ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے کہا دیکھو اس عورت کو, بیٹا اس کا مر گیا نہیں, اس حال میں تو عورتیں کپڑے پھاڑتی ہیں, یہ کرتی ہیں, وہ کرتی ہیں, اور اس نے نقاب ڈالا ہوا. اس اللہ کی بندی نے کہا ان ارجو اجنی لا ارجو حیائی, میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی. اسلامی معاشرہ تو یہ ایک آنکھ کھلی ہے, دونوں بھی نہیں. یہ دوسرا یہ پردہ ہو گیا. پردے گنتے جائیے ابھی. تیسرا پردہ گھر کی چار دیواری, جسے چادر اور چار دیواری ضیاء الحق نے الفاظ کا استعمال بہت کیے لیکن کسی شے کو نافذ نہیں کیا. کہاں کی چادر, کہاں کی چار دیواری؟ چار دیواری یہ عورت کا قلعہ ہے, حسن ہے. حسن قلعے کو کہتے ہیں, قلعے کے اندر ہے. اس لیے کہ چار دیواری کے اندر صرف محرم داخل ہوگا, غیر محرم داخل نہیں ہو سکتا. وہ جو ہے غیر محرم مرد جو ہے وہ باہر بیٹھیں گے, بیٹھے کے اندر اندر نہیں جائیں گے. اور یہ سارا حکم جو ہے گھروں کے اندر بیٹھو, وقر نفی بوتے کننا. اور جدید کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بے وقوف اور احمق لوگ, اور وہ جو کہ آج اس امریکی ایجنڈے اور یہودیوں کے ایجنڈے کے اس وقت ایجنٹ بن گئے ہمارے ہاں. یہ تو ایک وقتی سی بات تھی, اس وقت جو ہے کچھ شریف عورتوں کو چھیڑتے تھے کچھ لوگ, اس لیے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے چہرے ڈھانپ کر نکلو تاکہ تمہیں پہچان لیا جائے. اللہ کے بندو سوچو, جو حکم دیا گیا ازواج النبی کو, وقر نبی بیوتے کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اپنے گھروں میں قرار پکڑو, بڑے وقار کے ساتھ رہو, یہ تمہارا اصل گھر ہے, تمہارا دائرہ کار باہر کا نہیں ہے. اور اپنی زیبائش اور آرائش کو دکھانے کے لیے بند سنور کر باہر نہ نکلو. تو کیا یہ صرف ازواج مطہرات سے بات کہی گئی ہے؟ اس کا مطلب بقیہ عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ بند کر سنور کر اور لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے باہر نکلے؟ اصل مسئلہ کیا تھا کہ مسلمان مردوں کے لیے تو اسوہ کامل ہے حضور, عورتوں کے لیے تو اسوہ کامل نہیں ہے نا. عورت کی جسمانی زندگی کے لیے کوئی مرد اسوہ بن سکتا ہے؟ لہذا اسوہ کامل بنانا تھا ازواج مطہرات کو, یہی وجہ دیکھ کے یہ آیت اس کو یہ کہہ دیتے ہیں. یہ صرف حضور کی بیویوں کا خطاب ہے. کیوں خطاب ہے؟ یا نساء نبی یہ لسکن نکاحت من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو, تم رسول کی بیویاں, تمہیں امت کے لیے اسوہ بننا ہے, امت کی عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے. یعنی تقیت اللہ فلا تحزان بالقول, اگر کسی اجنبی سے بات کرنے کا موقع آئے تو آواز میں لوش پیدا نہ کرو. عورت کی آواز میں بھی اللہ نے ایک حسن رکھا ہے جو کھینچتی ہے مرد. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ کوئی شخص جس کے دل میں کوئی روگ اور بیماری ہے, کوئی پرورٹڈ ذہنیت کا آدمی پہ یہی نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس قدر شیرینی کے ساتھ بات کر رہی ہیں تو کہیں شاید میری طرف کوئی توجہ ہو گئی ہے. فیطمع, تبا پیدا نہ ہو جائے ایسے بدماش کے دل کے اندر. وقلنا قولا معروفا, اور بات کرو بس ٹھیک ٹھیک بات جو ضروری ہے, زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. وقرنا فی بیوتکن, گھروں کے اندر نہ ہو, یہ تمہارا قلعہ ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولى, اور بس نکلو بس چمک کر باہر لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے. تو کیا یہ صرف مثال نبی سے کہا جا رہا ہے؟ باقی عورتوں کو, مسلمان عورتوں کو کھلی اجازت ہے بن سنور کر اور لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے باہر نکلے؟ عقیق جو ہے آخر اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے. دیکھیے یہی صورت ہے جس میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک نمونہ ہے, بہت عمدہ بہت اعلیٰ کامل نمونہ. اور اسی میں کہا جا رہا ہے عورتوں کے بارے میں, اس لیے کہ حضور کے نمونے میں ایک خلا ہے, اس خلا کو پور کرنا ہے. چنانچہ فرمایا گیا واقعین صلاۃ واقعین زکاۃ واقعین اللہ و رسولہ, اور دیکھو نماز قائم کرتی رہو, زکات ادا کرتی رہو, اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتی رہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا, اور اے نبی کے گھر والوں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی اور گندگی کو رجس کو دور کر کے تمہیں پاک کر دے, خوب پاک کرنا کر. یہ اہل بیت کون ہے؟ ہمارے ہستیوں کے زیر اثر وہ اہل بیت مشہور ہو گئے پانچ, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین, یہ اہل بیت ہیں. وہ بھی اہل بیت ہیں, میں مانتا ہوں حضور نے ایک چادر میں لے کر جو کہا تھا اللہم ہاؤلاء اہل بیت, یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. بلکہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں سلمان و منا اہل بیت, یہ تو ہے اپنایت کا. اہل بیت اصل میں تو گھر والی بیویاں ہیں جن سے بات ہو رہی ہے ساری, کہ تمہیں تو اللہ پوری طرح پاک, یطہرکم تطہیرا. یہ عربی کا قاعدہ اگر آتا ہو, جب کسی فعل کے بعد اس کا مصدر لایا جائے تو وہ آتا ہے اصل معنی میں, ضربت ہوں ضربن, نے اسے مارا جیسا مارنے کا حق ہے, یہ مطلب ضربن. یہ کوئی استعارہ نہیں کر رہا ہے, مارا جیسے مارا جاتا ہے, ضربت ہوں ضربن. یطہرکم تطہیرا, اللہ چاہتا ہے نبی کی بیویوں کہ تمہیں تو اتنا پاک کر دے, اتنا پاک کر دے, اتنا پاک کر دے کہ کہیں کوئی آلائش کا امکان نہ رہے, تاکہ تم امت کی ماؤں کے لیے, امت کی بیٹیوں کے لیے, امت کی خواتین کے لیے اسوا بن جاؤ. گھر میں رہنا اصل ذمہ داری ہے, یہ نہیں کہ گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے, نہیں, ضرورت کے تحت نکل, لیکن وہ برقعے کا قلعہ لینا ہوگا. گھر میں ہے تو چار دیواری کا قلعہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جب بھی دور تھا اور ہم دنیا میں طاقتور تھے, باعزت تھے, تو ہمارا آرکیٹیکچر جو ڈیولپ ہوا تھا, خاص طور پر اگر آپ اس پر جو ٹیکسٹ بکس ہیں آرکیٹیکچر پر وہ پڑھیں اگر, تو مورش آرکیٹیکچر ہسپانیہ میں جو تعمیر کا فن جو تھے جس انتہا کو پہنچا, پرتبہ, پرتبہ کی مسجد, یہ ہسپانیہ ہی میں ہے نا. اسی طریقے سے گھر کیسے بنتے تھے اس کو کہتے ہیں مورش آرکیٹیکچر. پورا چیپٹر مل جائے گا. زنانہ گھر علیحدہ ہے جس میں کہ چار دیواری ہے. اچھا چار دیواری بھی صرف چار دیواری نہیں, چاروں طرف تعمیر. اور مردانہ علیحدہ ہے اور مردانے اور زنانے کے درمیان ڈیوڑی ہے. ملازم ڈیوڑی پر کھڑے ہو کر آواز دے گا, کوئی آیا ہے نامحرم وہ گھر میں بھی سیدھا جائے گا, وہ بیٹھک میں بیٹھے گا. گھر میں جانے والے کون ہیں؟ پہلے تو سورہ احزاب کے اندر تو فرمایا گیا کہ ان کے لیے صرف لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائے اخوانہن ولا ابنائے اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن. گھروں میں جا سکتے ہیں یا عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے اپنے باپوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اپنی جان پہچان کی عورتوں کے سامنے، اور اپنے بانیوں اور غلاموں کے سامنے. اس میں اختلاف ہے کہ صرف مرد یا عورتیں، صرف عورتیں یا مرد غلام بھی شامل ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے مرد غلام شامل نہیں، بچہ ہے اگر تو ٹھیک ہے لیکن مرد نہیں. امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، غلام ہے اگر تو وہ آ سکتا ہے. لیکن یہ تفصیل پوری پھر آئی ہے بعد میں سورہ نور کے اندر. اتنی لمبی آیت ہے، ذرا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور پھر بھی اس کے بعد بھی کچھ لوگ سمجھتے ہو کہ اب ہمیں کوئی اور گنجائش ہے. دیکھیے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بَعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بَعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. نو باتیں یہاں پر لائی گئی ہیں، ان نو کے سوا عورت کھلے چہرے کے ساتھ کسی مرد کے سامنے نہیں آ سکتی. اور گھر میں داخل ہوں گے تو صرف یہ داخل ہوں گے، گھر کے اندر، زنانے کے اندر، باقی جو ہے مردانے میں بیٹھے گا، ان کی جو توازو ہے وہاں آ جائے گی. مردوں کے ساتھ مرد بیٹھے، عورتوں کے ساتھ اندر عورتیں بیٹھے. یہ سارا قانون کاہے کے لیے دیا ہے؟ صرف تلاوت کرنے کے لیے دیا. اتنی لمبی آیت، اتنی لمبی آیت، اتنی تفصیل کس کے لیے؟ تو پہلا پردہ کیا ہے اسلامی معاشرے میں؟ غیر مخلوط معاشرہ، پورے معاشرے میں ایک پردہ ہے. دوسرا پردہ، مسلمان عورت گھر سے باہر نکلے تو ملفوف ہو کر لپٹی ہوئی چادر میں یا برقعے کے اندر، اور صرف کہ ایک آنکھ کھلی ہو. یا آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ دونوں آنکھیں کھلی ہوں تو گوگلز لگا لیے جائے، بس اس سے بھی گزارا ہو جائے گا. پھر تیسرا پردہ، جو گھر کی چار دیواری. اب آج ہمارا جو ہے امریکن یا یورپین سٹائل ہو گیا ہے، گھر آگے سے بھی کھلے، باہر سے بھی کھلے، پیچھے سے بھی کھلے، ساری کنسٹرکشن درمیان میں ہے نا. پیچھے صحن ہے برامدہ ہے، آگے کچھ چھوڑا ہوا برامدہ ہے. اکراس دی سٹریٹ شخص اگر چڑھے گا اپنی چھت پر، براہ راست وہ برامدے نہیں، قبروں کے اندر تک نگاہ جائے گی. پچھلی سٹریٹ کے اندر کوئی شخص گھر پہ چڑھے گا تو اس کی نگاہ کا. لیکن پہلا میں نے کہا بورش جو تھا آرکیٹیکچر، چاروں طرف تعمیر ہو، کمرے یہ سارے جو ہے چاروں طرف ان کے اندر آ جائے، اب آواز اس کا نگاہ کا آنا ممکن نہیں رہا. بہت ہی اونچی بلڈنگ ہو تو شاید نگاہ چلی جائے، لیکن اتنے فاصلے سے ظاہر بات ہے پہچاننے کا سوال نہیں. یہ ہمارا آرکیٹیکچر کیوں ڈیولپ ہوا؟ اس لیے کہ یہ آزاد سے شریعت اس کے اوپر عمل کیا گیا. چوتھا اور آخری پردہ جو ہے عورت کا، اس کا نام ہے سطر. لہذا عورت کا جو چوتھا پردہ وہ سطر کہلاتا ہے. سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناف بھی ڈھکی ہوئی ہو، گھٹنے سے نیچے بھی ڈھکا ہوا، یہ مرد کا سطر ہے. باقی کھلا ہو جسے کوئی پرواہ نہیں، نماز بھی ہو جائے گی. اکثر جو اصحاب صفہ تھے ان کے پاس ایک ہی کوئی چادر ہوتی تھی جسے وہ باندھتے تھے، وہ بھی چھوٹی ہوتی تھی. باقی ان کے پاس کہاں کرتے تھے اور کہاں پورا لباس. عورت کا، عورت کے لیے سطر یہی ہے. عورت کے لیے سطر، عورت کا ناف سے لے کے چھوٹنے تک. لیکن مرد کے لیے کیا ہے؟ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کسے باشد، پورا جسم سطر میں شامل ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا، ہاتھ کلائی سے نیچے، پاؤں ٹخنے سے نیچے، بس. اس کے علاوہ یہ جو رشتے میں نے گنوائے ہیں، ان سب کے سامنے بھی عورت آئے گی تو باقی پورا لباس اس کے جسم پر ہوگا، سر پر دوپٹہ ہوگا، اور دوپٹے کا ایک بکل اس کی چھاتی پر ہوگا. ایڈیشنل کیونکہ چھاتیوں کے ابھار جو ہے یہ نسوانی حسن کا ایک حصہ ہے. لہذا فلیضربن بخمرهن علی جیوبهن, ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی ہے, مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر, گھر کے اندر ہوتی ہے اوڑھنی خمار, خمرهن اس کی جمع ہے, اور گھر کے باہر نکلتی تھی عرب عورتیں تو وہ چادر لپیٹتی تھی, چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی, وہاں صرف جلباب کا لفظ آیا جلابیبهن, لیکن اضافہ کیا کیا, صرف یہ کہ چہرے کے اوپر اس کو ڈھانپ دیا جائے. یہاں کہا گھر کے اندر عورت ہوگی تو جو اوڑھنی ہے وہ سر کو اس کے بالوں کو ڈھانپ کے, اور پھر وہ سینے کے اوپر ایک بکل اس کا ہو تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کے لیے ایڈیشنل کورنگ ہو جائے. پھر لباس موٹا ہو باریک نہ ہو. حضور نے فرمایا ہے اللہ کی لعنت ہے ان پر وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں, اتنا باریک لباس پہنا ہوا جسم چھلک رہا ہے, یا اتنا تنگ لباس ہے کہ جسم کے سارے نشے وہ فراز واضح ہو رہے ہیں, ڈھیلا ڈھالا لباس ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ دریس بھی ہو, اندر سے جسم چھلک نہ رہا ہو, خاص طور پر سینے کے لیے اوڑھنیوں کا. ہمارے بچپن میں ہم خود دیکھتے آئے ہیں, پتہ نہیں آپ کو یہ نصیب ہوا ہے یا نہیں, بچی چھ سات سال آٹھ سال کی ہوتی تھی تو اوڑھنی جو ہے اوڑھنا سکھا دیتی تھی مائیں دادیاں نانیاں, اچھی طرح اوڑھنی اوڑھو, اوڑھنی کی عادت ہوتی. اب دیکھیے یہ گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ہو رہا ہے, گھر کے اندر پردہ ہے یہ ستر, یہ محرموں سے بھی پردہ ہے. تو میں نے چار پردے گنوا دی آ جاتے, ایک پورے معاشرے میں پردہ, جیسے کبھی کبھی تقریبات ہوتی ہیں ایک طرف عورتیں جمع ایک طرف مرد جمع, بیچ میں پردہ, یہ اسلامی معاشرے کا یہ نقشہ ہونا چاہیے, ہر میدان میں عورت مرد کا اختلاط نہ ہو, یہ آگ اور پانی کا جو جمع ہونا ہے یہ نہ ہو جائے. اور میں نے کہا تھا بہت تفصیل سے کہ ہمارے جدید جو ہمارے دانشور ان کی منافقت جو ہے, ایک طرف فرائیڈ کو وہ مانتے ہیں کہ وہ بابائے نفسیات ہے, فادر آف ماڈرن سائیکالوجی از سیگمنٹ فرائیڈ, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جنسی جذبے سے بڑا کوئی جذبہ انسان میں ہے ہی نہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت طاقتور ہے, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے لیکن بہت طاقتور جذبہ ہے. یہ کشش اگر نہ ہوتی تو یہ خاندانی نظام کیوں بنتا, کیوں کوئی شادی کرتا, خام تھا کہاں ایک پیٹ کا پالنا, کہاں دس پیٹوں کو پالنا, یہ کھکھیڑ جو ہے بچہ بیمار ہے یہ فلاں ہو گیا اس کی تعلیم ہے وہاں جانا ہے یہ ہے وہ ہے, یہ سارا کائے کو کشش ہے اتنی دونوں جنسوں کے مابین, اور جتنا کوئی منہ زور گھوڑا ہو اتنی ہی اس کے لیے لگام ضروری ہے. لہذا اس سیکس کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ سارے جو طریقے ہیں وہ کائے کے لیے, زنا سے بچ جاؤ, اور احادیث میں نے وہاں سنائی تھی, آنکھوں کا بھی زنا ہے کانوں کا بھی زنا ہے, عورت کی آواز سن کے لذت لینا ہے, عورت کی آواز کا پردہ ہے. جس زمانے میں حضور کے زمانے میں عورتیں ہی مسجد میں آتی تھیں, مردوں کی صفیں آگے عورتوں کے پیچھے. اچھا اب اگر امام نے غلطی کی ہے تو مرد کیا کہے گا, سبحان اللہ, عورت کیا کرے گی, صرف اپنی ایک ہتھیلی کی پشت پر اپنا دوسرا ہاتھ مارے گی, عورت کی آواز نہ ہے, عورت کی آواز کا پتہ. اسی لیے کہا فلا تفزعن بالقول, کوئی آتا ہے اور چاہے پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے آپ سے تو آپ کی آواز میں لوچ نہیں ہونا چاہیے, عورت کی آواز کڑک ہونی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں کوئی برا جذبہ اگر ہے بھی تو وہی دب کے بیٹھ جائے. یہ ساری ہدایات پھر ہماری ایک تہذیب بنی ہے, ہمارا تمدن بنا ہے. اب میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ موضوع تو پھر لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے, اس مسئلے میں اب سب سے بڑا کردار مسلمان عورت کو ادا کرنا ہے, وہ ڈٹ جائے کھڑی ہو جائے, اور کھڑی پردہ جو ہے اگر اب تک نہیں کر رہی تھی اب شروع کر دیں کہ اس سیلاب کا جواب اگر ہے تو وہ عورت ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اللہ ہماری خواتین کو توفیق دے کہ وہ ہاتھوں میں بھی دستانے جو عرب کی بدو عورت پردہ کرتی ہے, میں کہتا ہوں وہ پردہ ہمارے ہاں جو مسلمان خواتین دجالی فتنے کے مقابلے کے لیے کھڑی ہونا چاہیں وہ عرب بدو خواتین کا پردہ اختیار کرے, عرب بدو خاتون اگرچہ کام کرتی ہے، ایک اونٹوں کی قطار لے کر جا رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یا کوئی بھیڑے بکریاں چلا رہی ہے کھڑی ہوئی لاٹھی لے کر، لیکن پورا برقع، پورا آنکھوں کے اوپر بھی ایک جھالر، اور پھر ہاتھوں میں دستانے، پیروں میں جرابیں، مکمل پر یہ قلعہ باہر اگر نکلیے گھر سے، گھر کے قلعے سے باہر نکلیے تو یہ قلعہ اپنے گرد لپیٹ کر نکلو۔ تو آج اصل میں چاہیے یہ ایک شعر جو ہے، ذرا ایک لفظ تو اس میں آ گیا ہے جو کہ غیر شائستہ ہے، لیکن شاید اس شعر کے بغیر اصل جان سامنے نہ آتی، مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، میں آج کی مسلمان خاتون سے یہ کہتا ہوں، تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے، اور یہ عورت ہی کر سکتی ہے، بچہ کرے گا، عورتیں نکلے اور نظر آ رہی ہوں کہ ہائی دستانا بھی پہنا ہوا ہے، جرابی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر اسکول میں پڑھانے کے لیے جا رہی ہے ایک مسلمان خاتون لیڈی ٹیچر، وہ اس طریقے سے ملبوس ہو کر جا رہی ہے، بچیوں کی ٹیچر، کوئی مسلمان لڑکیوں کے کالج میں پڑھانے لیکچرر جا رہی ہے تو اس لباس میں جائے، لیکن ظاہر بات ہے ہاتھوں کے اندر بھی عورت کے حسن ہوتا ہے، انسان جو ہے یہاں تو آواز، اور لعنت بھیجی ہے اس عورت پر کہ جو اتنا لگا کر باہر نکلے، لعنت پہ کزا و کزا، حضور نے اس پر کہا، وہ ایسی ہے اور ایسی ہے، وہ الفاظ بھی حدیث میں نقل بھی کیے گئے کہ آپ نے بہت شدید لعنت کی کہ ایک عورت اتنا لگا کر باہر نکل گئی، اتنا چھونگے گا کوئی شخص فوراً اس کی نگاہ پڑے گی کدھر ہے کون جا رہا ہے، کہا ہے اسی آیت کے اندر سورہ نور کے اندر، پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے اگر تو اگر کے پازیب ڈھکی ہوئی ہے اس لیے کہ اوپر شلوار آئی ہوئی ہے، شلوار جو ہے ٹخنے کو ڈھکے گی تو پازیب بھی ڈھک گئی، لیکن اگر پاؤں مار کر چلو گی تو پازیب کی آواز سنائی دے گی، لہذا آپ نے پاؤں مار کر نہ چلو، اس درجے ایسی آتے ہیں کہ جو اسلام نے دی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ اپنی خواتین میں شعور پیدا کریں، ان کے اندر اس بات کا فہم پیدا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، خالص شرعی پردہ گھروں میں نافذ کریں، اور یہ چاروں پردے جو میں نے کہا ہے، خیر مخلوط معاشرت پردہ نمبر ایک، باہر نکلنے پر مجبور ہے مسلمان عورت کسی کام سے تو پوری طرح برقعے میں یا چادر کے اندر لپٹ کر، صرف ایک آنکھ کھولی، گھر میں ہے تو چار دیواری کے اندر، کوئی محرم کے اندر نہیں جائے گا، اور گھر کے اندر محرموں سے بھی پردہ ہے جسم کا سوائے چہرے کے، اور اس میں جو خاص طور پر جو ہے بات وقت نہیں رہا ہے، یہ جو سورہ نور کے اندر آیا پردہ، یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے، کیا مطلب ہے، نگاہیں نیچی رکھو، کیا گھر سے باہر نگاہیں نیچی رکھی جا سکتی ہیں، گھر سے باہر نگاہ نیچی ہوگی تو آپ کار کے نیچے آئے گی کہ نہیں، تو گھوڑا پھسل کے نکل جائے گا کہ نہیں، یہ گھر کے اندر ہے، بھائی بھی بہن کو بھول کر نہ دیکھے، بہن بھی آخر لڑکی ہے عورت ہے، باپ اپنی بیٹی کو بھول کر کرنا دیکھے، نگاہیں نیچی رکھے، آج کیا ہو رہا، میں نے ابھی آپ کو قصے سنا دی ہے، امریکہ میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے سب سے زیادہ میڈیکل پریکٹس ہے سائیکیٹری کی، سب سے زیادہ بہت کمائی ہے سائیکیٹرسٹ کی، اور سب سے مہنگی دوائیاں وہ ہیں جو دماغی امراض کے لیے، اور مجھے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے بتایا ہے کہ سب سے بڑا سبب جو ہے مینٹل ایلنس کا، دماغی بیماری کا، انسیسٹ ہے، انسیسٹ جو ہے جو انگریزی جاننے والے جانتے ہیں، انسیسٹ کہتے ہیں زنا محرمات کے مابین، ماں بیٹے سے زنا کرے، باپ بیٹی سے زنا کرے، حسن اپنی بہو سے زنا کرے، بھائی اپنی بہن سے، یہ انسیسٹ کہلاتا ہے، اس انسیسٹ سے جو نفسیاتی دھچکا لگتا ہے، دھچکا جو گلٹی کانشنس پیدا ہوتا ہے دونوں کے، مرد اور عورت دونوں کے، وہ ان کے یہاں دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب ہے، لہذا گھروں میں نگاہیں نیچے رکھیں، گھروں کے اندر آخر بہن ہے لیکن بہن لڑکی ہے، بیٹی ہے ٹھیک ہے، بہو ہے آپ کی، لیکن یہ کہ آپ نگاہیں نیچے رکھیں، یہ سارا یہ ہے گھر کے اندر کا پردہ سطح، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی، اور اس معاملے میں خاص طور پر خواتین کا رول جو ہے اس آخری مورچے کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے خواتین کو کھڑے ہونا ہوگا اور انہیں ایک بہت بڑے جہاد کا جو ہے اجر و ثواب انشاءاللہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.